ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کو پھیلانے میں کتنی مشکلات کا سامنا پیش ہوا، جس میں لوگوں نے اسلام کی دعوت کو ہر ممکن کوشش کی کہ روک سکے، ختم کریں، دلائل، حجتیں، کٹ حجتیاں، الزامات، سب کچھ کرتے کراتے اب بالآخر ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے عذاب دیے جاتے تھے، سزائیں، تعذیب بولتے ہیں اس کو عربی میں، عین ظالبا، اگر آپ دیکھیں انزابا، جس میں تعذیب کا لفظ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ آج تو صرف زبان سے کوئی بات کہہ دے تو ہمیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس دور میں اس طرح سے اسلام کے اوپر آنے پر جسمانی ٹارچر تھے، تو تعذیب کو آپ ٹارچرز بھی کہہ سکتی ہیں، تکلیفیں دینا بھی کہہ سکتے ہیں، کس طریقے سے وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے، اس میں میں چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ سب کو دعوت دوں گی کہ ہر نام سنتے ہوئے اس کے نیچے اپنا نام ضرور لکھیے، کیونکہ وہ بھی تو ہم ہی جیسے تھے۔ کل آپ میں سے کسی ساتھی نے کہا کہ کاش ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے، آج سن کے ان واقعات اور ان تکلیفوں کو پھر ضرور بتائیے گا مجھے کہ اب آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے دور میں ہوتے اور اتنی تکلیفیں ہم پر آتی اسلام پہ عمل کرنے کی بنیاد پر، تو کیا ہم پھر بھی اسلام پہ جمے رہتے؟ یہ اب آپ بعد میں خود اپنے آپ سے پوچھیں گے، لیکن سب سے پہلی اس کے اندر جو مثال ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ہے۔ امیہ بن خلف کے غلام تھے، امیہ ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچتے پھرتے۔ سوچیے، آپ لکھیے ذرا بلال کے نیچے اپنا نام، اور امیہ اس دور میں تو مالک تھے نا، آپ اس مالک کی جگہ چلیں شوہر، حالانکہ کوئی شوہر اتنا ظالم نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کی یہ سوچ بدل چکی ہو، اسلام سے ہی دور ہو گیا ہو، ادروائز آپ دیکھیے ہم تو کوئی کلمہ بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے نیا، صرف دین پہ عمل کرنے والے ہیں۔ بہت فرق ہوتا ہے اپنے ہی دین کے اوپر عمل کرنا یا دوسرا دین چھوڑ کے اس دین پہ آ جانا، لیکن اس کے باوجود ہم کتنی حجتیں پیش کرتے ہیں، گلے میں رسی ڈال کر سڑکوں کے اوپر دھکیلتے ہیں۔ انسان تھے کہ جانور؟ آپ سوچ کے دیکھیے کہ انسان ایسے وقتوں میں کیا سوچتا ہے۔ اور بلال کی زبان پہ لفظ تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ بعد میں پوچھتے تھے کہ بلال آپ احد کیوں کہتے ہیں، صرف اللہ کے لیے اور لفظ کیوں نہیں بولتے، اللہ کیوں نہیں بولتے، واحد کیوں نہیں بولتے؟ تو کہتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ کافروں کو جتنا لفظ احد سن کے غصہ آتا ہے، اتنا ان کو کسی اور لفظ کو سن کے غصہ نہیں آتا۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو سن کر، ایک بات کو سن کر برا مناتے ہیں، اور ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر دوسرے ایج پہ لے جاتے ہیں، دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا۔ سوچی، پھر کہتا کہ یا تو محمد کے ساتھ کفر کر صلی اللہ علیہ وسلم، اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ چوائس دے رہا ہے کہ یا کفر کرو یا پھر اسی حالت میں مرو۔ تو بلال کہتے احد احد۔ ان کی ماں بھی مسلمان ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ امیہ ان کو تنگ کر کے تھک چکا تھا۔ ایک دن ان کی ماں کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، کیوں اتنی مار کھاتا ہے؟ اور آپ اپنے اوپر لے کے یہ سوچیں کہ مار کھا کر بھی تکلیف نہیں کیا ہوتی تھی، انسان تھے نا، پتھر کے تو نہیں تھے، چمڑی کھال ان کی بھی تھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ مشن کی دھن اور مقصد کی سچائی بندے کو تکلیفوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ دین کا کام کرتے ہو کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، لیکن جب آپ کو اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے تو آپ اس وقت پھر اس بات پہ جم جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ سن کے گالیاں بھی بے مزہ نہ ہوا، اور جو تکلیفیں اللہ کے راستے میں آتی ہیں اس کا تو کیا کہنا۔ تو ان کی ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ان کو کہو، اس کو کہو کہ باز آ جائے، میری ماں میرے سے اتنی مار کھاتا ہے۔ خیر، ان کی ماں ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بلال کیوں اتنی مار کھاتا ہے، کہہ دے جو یہ کہتے ہیں، کہہ دے، اللہ کو تیرے دل کا حال پتا۔ تو اس پہ بلال مسکرائے، کہنے لگے کہ آج پتا چلا مجھے کہ امیہ ہار گیا اور میں جیت گیا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا اگر مجھ سے ہارا نہ ہوتا نا تو میری ماں کو سفارشی بنا کر نہ بھیجتا. بعض روایتوں میں حضرت بلال کا یہاں تک پہ بھی آتا ہے کہ ان کو کہا جاتا تھا, کہتے تھے کہ تم ایک گھڑا خریدتے ہو تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں اس میں چھید تو نہیں ہے, تو میرا رب جب مجھے خیر بیچ لے رہا ہے تو کیا وہ مجھے ٹھوک کے نہیں دیکھے گا کہ کیا میں اس دعوے میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں. ہم سب اپنے اوپر لے کے سوچیں اور پوچھیں کہ ہم دین کے لیے کتنی تکلیف سہنے کو تیار ہیں, جبکہ ہمیں تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی. نرم آرام دہ کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم دین سیکھتے ہیں, موسم کی موافقت کے ساتھ سیکھتے ہیں, لیکن بس بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس دین کی ویلیو کو پہچاننا ہے. اتنی تکلیف میں دیکھ کر ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ کو میں آزاد کرواتا ہوں. ایک بھاری قیمت دی اور ان کو اللہ کے لیے آزاد کروا دیا. ظاہر تو لگتا ہے کہ ابو بکر نے اتنے پیسے دے کے آزاد کرایا, لیکن دوسری طرف دیکھیں تو انہوں نے حضرت بلال کی ساری زندگی کی نیکیاں بھی خرید لیں, کیونکہ جو کسی کو آزاد کراتا ہے پھر اس کی ساری نیکیاں بھی اس کے ذمہ میں آ جاتی ہیں. دوسری مثال عامر بن فہیرہ کی ہے. ان کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی اور انہیں کچھ سمجھ نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آپ کو پتا کہ یہ پھر ابو بکر صدیق کے خادم بنے تھے. آپ نے تو شاید ابھی نہیں سنا, لیکن عامر بن فہیرہ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے ہجرت کی راہوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے لیے اونٹنیوں کا انتظام کیا تھا اور ان کے پیچھے بکریاں چراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کے جو نشان ہیں وہ اپنی جگہ سے مٹ جائیں اور کھوجی جو ہیں آپ کے قدموں کے نشان نہ دیکھ سکے. پھر اس طرح ایک مثال ہے ابو فقیہ کی. ان کا نام افلح تھا, فلاح پانے والا بہت زیادہ. قبیلہ ازد کے رہنے والے تھے اور قبیلہ بنی عبد دار کے غلام تھے. ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں نکالتے, کپڑے اتار کر جلتی ریت یا پتھر پر لٹا دیتے اور اوپر سے اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل نہ سکے, اور اتنی دیر تک اسی حالت میں چھوڑے رکھتے کہ عقل کھو جاتی. انہیں مسلسل اسی طرح اذیتیں دی جاتی رہیں, یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں بھی وہ ہجرت کر گئے. ایک بار اسی طرح ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اس طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا کہ لگتا تھا کہ مر گئے ہیں. اسی دوران ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے تو ان کو بھی خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا. سہ سکتے ہم یہ تکلیفیں؟ میں آپ سے کہوں نا کہ یہاں سے وہ بس تقریباً ایک میل دور تک آپ کو پیدل جانا ہے اور وہاں جا کے ہم تھوڑی سی دین کی دعوت دیں گے تو 10 لوگ سوچ میں پڑ سکتے ہیں. ہم میں سے چلیں گے اتنی دور, دھوپ بھی پڑی ہے, گرمی بھی ہے اور اگر اوپر روزے بھی ہوں, آپ سوچیں کہ کیا ہم نے وہ تکلیفیں سہی. سچ ہے نا, قرآن میں آیتیں آتی جا رہی تھی, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور کیا وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ آج ہی دیکھ لیں کہ علم کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہمارے جان پہ فتنہ بنی ہوئی ہیں. جتنے لوگ آپ آج یہاں بیٹھے ہیں نا, اس سے زیادہ لوگوں کی لسٹ ہمارے پاس ان کی ہے جو انٹرسٹڈ ہے اور اوکے کر چکے ہیں, لیکن اب آزمائشوں کا شکار ہیں. کسی کو ایک غم ہے تو کسی کو دوسرا مسئلہ ہے, تو کوئی ایک قربانی نہیں دے سکتا تو کسی کو ایک اندیشہ آنے نہیں دے رہا. میں سوچتی ہوں شکر اللہ کے نبی آج کے دور میں نہیں ہے. میں اکثر سوچتی ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں نا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کی زندگی چاہیے تھی اور کہتے بھی ہیں کہ آج بھی زندہ ہے. میں سوچتی ہوں اللہ نے اپنے نبی کو بہت سارے صدموں سے بچا لیا, بہترین دور کے لوگوں میں رکھا اور سرخرو ہو گئے. آج کے دور میں اگر نبی ہوتا تو کٹتا, دل کٹتا. کہیں میں ایک جگہ تھی تو میں دیکھ کے کہہ رہی تھی اللہ نبی اور نبی کی امت پہ رحم کر, ان کو کیا ہو گیا, یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ دین جو اتنی مشکلات سے ہم تک پہنچا آج اس کے حصے بکھرے اکھیڑ رہے ہیں. اور اگر آج کوئی اس دین کا دفاع کرنے کی نیت سے نکلنے لگ جائے گھر سے تو سارا گھر پریشان ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے بیکار کام کرنے جا رہے ہیں, اب ان کو کوئی اور کام ہی نہیں ہے تو اب یہی کام کرنے لگ گئی ہیں. ایک بچی نے کہا کہ اس نے جب کورس کیا تو اس کی دوستوں نے اس کو تانا دیا, ہاں ہاں تمہیں اسکول کی پڑھائی مشکل لگتی تھی نا اس لیے تم قرآن پڑھنے لگ گئی ہو. یہ آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر ہمیں اللہ کے راستوں سے ہٹا لیتی ہیں. لیکن کہاں پتھروں پہ جانا, عقل چلی جاتی تھی, کھو جاتی تھی عقل کہ ہم کس طرح سے کام کریں. اسی طرح ایک اور مثال ہے حباب بن ارد کی. زمانے جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. ان کو بنو خزایہ کی ایک عورت ام انمار بنت سبا نے خرید لیا. لوہار تھے گولڈ یعنی جیسے آئرن سمیت. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردنیں موڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹ کی چربی ہی نے بجھایا. اور اگر میں بھول نہیں رہی نا تو یہی ہے وہ صحابی کہ جب بات میں ایک موقع پہ لوگوں نے کہا کہ سناؤ ذرا اپنے اسلام سے پہلے کی کہانیاں، بیٹھتے تھے تو باتیں کرتے تھے، سناؤ وہ شروع کے دن کیسے تھے. تو انہوں نے اپنی قمیض کا پیچھے سے پردہ اٹھایا تو ان کی پیچھے کھال کے اندر اس طرح گھڑے پڑے ہوئے تھے. ایسے کہتے ہیں کوئلے اندر میری کھال میں جاتے تھے اور سوراخ ہو جاتے تھے. اور ایک صحابی ان کہتے کہ میرے زخموں میں انگلیاں ڈال ڈال کر بچے کھیلا کرتے تھے. اور یہ سچی باتیں ہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، ایک ایک بات کے پیچھے دلائل موجود ہیں. بال نوچا جانا، جلتے ہوئے کوئلوں پہ آنا، جلتا ہوا لوہے کا ٹکڑا کسی کی پیٹھ پہ ڈال دینا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اتنا سستا سودا نہیں ہے اسلام کا، یہ بہت مہنگا سودا ہے. حضرت زنیرہ صدیقہ نا، ایسے صدیقہ پہ زنیرہ کہہ لیں، کچھ ان کو زنیرہ پڑھتے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسے صدیقہ کا لفظ ہے نا اس طرح زنیرہ کا وزن ہے. رومی لانڈی تھی یعنی کرسچین، مسلمان ہوئی، ان کو اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ اندھی ہو گئی، بلائنڈ. تو جب اندھی ہوئی تو اور سونے پہ سہاگا کہنے لگے تم پر لات اور عزا کی مار پڑ گئی ہے، یعنی بتوں کی مار پڑ گئی ہے، تم ان کو برا کہتی ہو نا، یا تم ان سے مدد نہیں اب مانگتی تو انہوں نے تمہیں اندھا کر دیا. تو کہنے لگی نہیں واللہ ہی انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ چاہے تو اسے دور بھی کر سکتا ہے. ہم ہوتے تو بدشگونیاں لیتے، جیسے ذرا کوئی دین کی طرف آئے نا اور بیمار ہو جائے خدا نخواستہ، کہتے دیکھا یہ جانا شروع ہوئی نا پھر بیمار ہو گئی ہے. اللہ کی پناہ، اللہ ایسے فتنوں سے بچائے. آپ دیکھیے جب بھی آپ دین کی طرف آئیں تو آپ کے اوپر کوئی آزمائش آئے نا تو یہ آپ سے زیادہ آپ کے گھر والوں کی بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ روز باہر نکلتے ہیں، حادثہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے حادثہ آپ کا ہو جائے دین کے لیے آتے ہوئے، بچے کو چوٹ لگ جائے اسکول میں، اللہ نہ کرے کبھی بھی، تو کہیں گے دیکھا اور جاؤ اسکول میں، برف پہ گئے پاؤں پھسل گیا کہ اور جاؤ برف میں، تو وہ تو بازار جاتے ہوئے بھی پیوڑ سکتا تھا. لیکن یہ صرف ایک آزمائش ہوتی ہے. اور دیکھیں ان کا ایمان اتنے اتفاق سے، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے لات اور عزا نے نہیں، اللہ نے بیمار کیا اور وہ ٹھیک کر سکتا ہے. تو اگلے دن اٹھی تو ان کی بصارت بالکل ٹھیک تھی. تو اس پہ مشرکین خوش ہوتے نا کہ واقعی یہ سچی ہے، کہیں گے نہیں نہیں یہ محمد کا ایک جادو ہے، نہ ماننے والے نہیں مانیں گے. اسی طرح ام عویس نام کی ایک عورت بنو زہرہ کی لونڈی تھی. ان کا مالک اسود بن عبد یغوث ان کو ستاتا، اللہ کے نبی کا بڑا کڑا دشمن تھا اور آپ کا مذاق اڑایا کرتا. بنو عدی کے عمر بن مومن کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب ان کو ستاتے تھے، کیونکہ یہ بھی خود اسلام پہ نہیں تھے. اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کر کہتے کہ میں نے کسی مروت کی بنا پر نہیں، یعنی مجھے کوئی مروت نہیں ہے کہ تم مجھے سوچو گی کہ میں مار رہا ہوں، بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں اس لیے چھوڑا، یعنی خود تھک گیا ہوں اس لیے چھوڑ رہا ہوں. اور وہ کہتی کہ تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. سوچیے ان باتوں کو کاغذ کے صفوں پہ لیں گے نا اتنی مشکل سمجھ نہیں آئیں گی، جب عمل میں لائیں گے نا پھر سمجھ آئیں گی. اسی طرح جو لونڈیاں مسلمان ہوتی تھی وہ تو بیچاری اور مشکل میں آتی، کیونکہ کسی کے قبضے میں تھی. دو لونڈیاں تھیں مسلمان ہوئی، ناہدیہ اور ان کی صاحبزادی. کہتے ہیں کہ عبدالدار کی ایک عورت کی یہ لونڈیاں تھی، مسلمان ہوئی تو ان کو ستایا گیا. ابو بکر نے حضرت بلال، عامر بن فخیرہ، ابو فقیخہ کی طرح ان سب لونڈیوں کو بھی خرید کر آزاد کر دیا. تو اس کے اوپر ابو بکر کے باپ ابو قحافہ نے ڈانٹا، کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کہ کمزور کمزور گردنیں آزاد کر رہے ہو، کوئی اگر تم نے غلام آزاد کروانے ہیں تو ذرا طاقتوروں کو کرو، اگر طاقتور مردوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کر سکتے تھے. مطلب یہ تھا کہ غلام خریدو تو ان سے کچھ کام کراؤ، یہ کمزور غریب مارے کھائے ہوئے لوگ تمہیں کیا دیں گے. تو ابو بکر نے کہا کہ میں ان کو اپنی ذات کے لیے آزاد نہیں کروا رہا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. اس پر آپ کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل کی آیت 14 سے 21 تک ابو بکر کی شان میں نازل کی.
فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی داخل ہوگا جو بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، امیہ بن خلف اور اس جیسے لوگوں کی طرف اشارہ، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اس پر کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عمار بن یاسر اور ان کے والدین، یعنی اس کے بارے میں آپ لکھ لیجئے کہ یہ پوری فیملی مسلمان ہوئی تھی. یاسر باپ تھے، سمیہ ماں تھی، اور عمار بیٹے تھے. قبیلہ بنو مخزوم کے خلیف تھے، یعنی ابو جہل کے قوم کے لوگ تھے یہ. جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو جہل نے ان کو ستایا، تپتی ریت پہ ان کو اٹھاتا ہے. ایک دن اللہ کے نبی گزرے کہ یہ پوری فیملی جو ہے یہ تپتی ریت پہ لٹائی ہوئی ہے. تو آپ نے اس وقت کہا کہ آل یاسر صبرن صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرنا، انی موعدکم الجنہ، میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں. پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ آل یاسر کو بخش دے. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ یہ پورا خاندان اکٹھا جنت میں داخل ہوگا. اس طرح عذاب سہتے ہوئے یہ دنیا سے چلے گئے. کس طرح سے آپ دیکھیے کہ ان کو تکلیفیں دی گئیں کہ بی بی سمیہ جو تھی ان کے جسم پر تیر مارا ابو جہل نے، ایک پاؤں ایک اونٹنی کے ساتھ اور دوسرا پاؤں دوسری اونٹنی کے ساتھ تھا، اور دونوں اونٹنیوں کو مختلف طرف چلا دیا کہ جسم دو حصوں میں چر گیا تھا. پہلی اسلام کے نام پہ شہیدہ بی بی سمیہ تھی، بوڑھی عورت تھی، لیکن کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، کیونکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ کو ایک کہہ دیتے ہیں جم جاتے ہیں تو اللہ ان پر فرشتوں کو نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح عمار کے ساتھ ہوا، سخت گرمی میں ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے، کبھی سینے پہ سرخ بھاری پتھر رکھتے، کبھی پانی میں ڈبکیاں دیتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کہہ دی. کہتے تھے کہ محمد کا کفر کرو صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آ کے کہہ دیا، لیکن دل میں پورا ایمان تھا. بات کہہ کے جان بچا کے تو آگے سیدھے اللہ کے نبی کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی میں نے کیا کیا، جان بچا کے زبان سے وہ کلمہ کہہ دیا جو میرے دل میں نہیں تھا. کہا تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں آپ کے نبی ہونے پہ قائم ہوں. تو اس پہ آیت نازل ہو گئی تھی،
من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
کہ جس شخص کو کفر پر مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا جس کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کر لیا، تو اس پر اللہ کا غضب اور اس کے لیے زبردست عذاب ہے. سورۃ نحل کی آیت 106 ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل بھی آتی تھی تو اس کے بعد یہ پھر اس پہ جمے نہیں رہتے تھے، توبہ تلہ کر لیتے تھے. اسی طرح مصعب بن عمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا. آپ دیکھے کھاتے پیتے گھر کے لڑکے تھے، خوبصورت، نفس سلم کے ہم شکل بھی تھے، کیسے خوبصورت ہوں گے آپ خود ہی سوچ لیں، امیر ماں کے بچے تھے، لیکن جب اسلام ملا آگے، جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے ناطقہ بند کر دیا، کہا میں تم سے بولوں گی نہیں، کھانا پانی بند کر دیا، گھر سے نکال دیا. اب لاڈوں میں پلے ہوئے بچے بےچارے اتنے تھپیڑے کہاں سہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کو اتنی تکلیفیں دی کہ ان کی کھال سانپ کی کچھلی کی طرح ادھڑ گئی. دھوپ پڑی، گرمی پڑی، اور ایک وقت ایسا تھا کہ مصعب بن عمیر جب گزر رہے تھے تو جسم پہ صرف ایک چادر تھی اور کانٹوں کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا تھا، بٹن نہیں تھے جوڑنے کو۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلا۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ مصعب تھا کہ جب خوب اچھے کپڑے پہن اوڑھ کے اچھی سواری پہ نکلتا تھا تو مکہ کے لڑکے اور لڑکیاں اس کو دیکھا کرتے تھے، آئیڈیلائز کرتے تھے، ہیرو مانتے ہوں گے۔ لیکن آج اسلام نے اس کی یہ حالت کر دی ہے کہ تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پورا کفن بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سر چھپاؤ تو پاؤں کھلتے ہیں، پاؤں چھپاؤ تو سر کھلتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ سر چھپا دو، پاؤں پہ اصغر گھاس لگا دو، یہ اسلام آپ کی اکڑ شکڑ ساری لے جائے گا۔ یہ نہیں کر سکتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں پہن سکتے۔ سب سے پہلے بندہ بندگی کے رنگ میں ایسے کھلتا ہے کہ شکر ہے کھانا تو ہے، چاہے چار دن کا باسی ہے میں کھا لوں گی، میری اوقات ہی ہے۔ یہ جو آج ہم اپنے بچوں کو پال رہے ہیں نا ہیرو بنا کے اور صاحب بنا کے اور اکڑ دکھاتے ہیں، یہ بچے پھر ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گے۔ عاجزی کے سبق کے ساتھ رہیں گے بچوں کو بھی تو اللہ کے بندے بنیں گے، پھر اللہ کے کام کریں گے۔ یہ ہم نے تو خود کوئی بڑا پالا ہوا ہے، دوسروں کی کیا بات کریں۔ اسی طرح صہیب بن سنان رومی، اتنی تکلیفیں دی جاتی کہ اپنی عقل کھو بیٹھے، ایسے ہی بولتے رہتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا بولا کیا نہیں بولا۔ حضرت عثمان کو اس طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے چچا ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹتے، امیجن کریں ایک بندہ ہے اور اس کے ارد گرد کھجور کی چادر ایسے لپیٹ دی جائے اور نیچے سے آگ کی دھونی دے دیتے اور وہ دھوئیں سے بھر جاتی، کاربن جمع ہوگا تو آپ سوچئے کہ کیا حالات ہوں گے۔ کوئی ٹارچر نہیں ہے جس کو آپ سوچیں کہ کسی کو دیا گیا اور وہ نہ دیا ہو۔ ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ کو ستایا گیا، نوفل بن خویلت اور بعض کہتے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کر ایک ہی رسی میں باندھ دیا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل کرنے سے باز رہے۔ ہم میں سے کبھی کسی کو کسی نے رسی میں باندھا کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو تمہیں میں رسی سے باندھ دوں گی؟ مگر دونوں نے ان کی بات نہ مانی۔ پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ چونکہ دونوں ایک ساتھ رسی میں باندھے گئے تھے اس لیے ان کو قرین کہتے ہیں، قرین کہتے ہیں ساتھ بیٹھنے والے، ساتھ ملائے ہوئے، یعنی رسیوں میں بننے کے باوجود بھی ان کو کسی نے نماز روزے سے نہیں روکا۔ اور ابو جہل کا حال کیا تھا کہ جس کے بارے میں سوچتا کہ کوئی دین کی طرف آ رہا ہے، با اثر گھر کا شخص ہے، طاقت رکھ سکتا ہے، تو اس کو تو دھمکیاں دیتا، ڈانٹتا، عزت مال کو نقصان دینے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی غلام مسکین بےچارہ کمزور اگر آ جاتا اس پہ تو پھر اس کو وہ اور زیادہ تھریٹ کرتا، دوسروں کو بھی کہتا اس کو مارو اور خود بھی مارتا۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کس قسم کی باتیں تھیں، یہ تو عام کمزور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی تھی نا، اور بڑوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا اس کے ساتھ پھر وہ اس قسم کا معاملہ کرتے تھے۔